www.hazratferozmemon.org.
شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. حضرت کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی جب فالج ہوا تھا, تو حضرت کی طبیعت ناساز ہو گئی اور زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب اللہ والے بوڑھے ہو جاتے ہیں, ضعیف ہو جاتے ہیں, بیمار ہو جاتے ہیں, تو لوگ پھر ٹیلی فون کرتے ہیں کہ بیان ہوگا. تو حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ سمجھاتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, گناہ چھوڑو, سچوں کے ساتھ رہو. تو یہاں کہیں بھی بیان کی قید نہیں ہے, سچوں کے ساتھ رہو. حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج خاموش مجلس ہوگی, بس ذکر کرتے رہو. آخر میں دعا کرائی, پھر فرمایا جس کو میری خاموش مجلس میں فائدہ ہوا ہو وہ تو آئندہ آیا کرے مجلس میں, بیان والی مجلس میں, اور جس کو خاموش مجلس میں فائدہ نہ ہوا ہو وہ آئے گا, اس کو فائدہ نہیں ہوگا. کونو مع صادقین میں بیان کا ذکر ہی نہیں ہے. رات کی رانی کے نیچے آدمی سو جائے, رات کو صبح رات کی رانی کوئی تقریر نہیں کرتی. حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ حضرت کی قبر کو نور سے بھر دے, یہ سفر تھا پاکستان کا آخری, لاہور سے تشریف لا رہے تھے ٹرین میں, اور حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, تبلیغی ساتھی بھی تھے, مرید بھی تھے. تو حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی آپ لوگ جو ہے پریشان کیوں ہو رہے ہیں, جو مرید حضرات ہیں, جو تبلیغی ساتھی ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کچھ بیان نہیں فرما رہے. فرمایا اچھا اچھا ٹھیک ہے. آگے جہاں ٹرین رکی, مجھے اسٹیشنوں کے نام یاد نہیں, تو وہاں پر تبلیغی ساتھی اکرام والے مریدین آئے, تو کسی کان میں کچھ کہہ دیا حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اگلی اسٹیشن پہ جب گاڑی رکی تو برف کی سلیاں موجود تھیں اور لو چل رہی تھی, گرمی خوب تھی. اس وہ فرمایا کہ اس کو ڈبے میں رکھ دیں. پھر ٹرین چلی, تھوڑی دیر کے بعد فرمایا حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہاں جی اب ڈبے کا کیا حال ہے؟ سب نے کہا حضرت جی ڈبا ٹھنڈا ہو گیا. فرمایا کیسے ٹھنڈا ہوا؟ کیا جی برف کی وجہ سے ٹھنڈا ہو گیا. فرمایا برف نے کوئی تقریر کی؟ نہیں. فرمایا برف کی صحبت سے فائدہ پہنچے, اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جن کے دل میں اللہ ہے تو فائدہ نہیں پہنچے گا. حضرت شاہ رولک صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ابھی اسی وقت پنکھا تقریر کر رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے. لائٹ تقریر کر رہی ہے, فائدہ ہو رہا ہے. عطر تقریر کرتا ہے, فائدہ ہو رہا ہے. فرمایا سورج تقریر کر رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے. پوری دنیا میں سورج کا فیض پھیل رہا ہے. فرمایا جس کے دل میں سورج کا خالق اور مالک ہوگا اس کا فیض اللہ نہیں پھیلائیں گے. تو حضرت فرماتے تھے یہ ٹیلی فون نہیں کرنا چاہیے کہ تقریر ہوگی, شیخ کراچی میں ہے یا نہیں ہے, اللہ کے لیے آنا چاہیے. انعام دینے والے اللہ ہیں, شیخ یا کوئی کچھ نہیں دے سکتا. تو حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کی طبیعت ناساز ہو گئی, فالج ہو گیا. حضرت نے فرمایا تجربہ یہی ہے کہ اللہ والوں کے پاس جب کوئی بیماری یا ایسا معاملہ ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ لوگ کم ہو جاتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ بڑے میاں کے پاس رکھا کیا ہے جو دور دور سے لوگ چلے آ رہے ہیں. جب حضرت کا انتقال ہوا ہے تو گھروں سے لوگ روتے ہوئے نکل آئے کہ ہمیں کیا معلوم اتنے بڑے اللہ والے. حضرت نے فرمایا میرا تلخ تجربہ تھا اس وقت جب حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس روز 250 لوگ آتے تھے مجلس میں. حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ پر فالج گر گیا اور آہستہ آہستہ لوگ کم ہوتے ہوتے چند لوگ رہ گئے. فرمایا مجھے اس وقت اتنا غم ہوا جب حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے تو میں تھا اور دو لوگ اور تھے. اللہ تعالیٰ کی شان عجیب ہے, اللہ تعالیٰ کی ہر وقت نہیں شان ہے, ہر لمحہ نہیں شان ہے. حضرت والا پر فالج گرا, آپ کو میں تفصیل بتاؤں گا تو پھر بیان تو میرا ہی ہو جائے گا نا, ہے نا, تو پھر آخر میں دعا ہو جائے گی. تو ان 13 برسوں میں جو حضرت کے فالج 2000 میں گرا, 2013 میں حضرت اللہ کے پاس چلے گئے, ان 13 برسوں میں جو حضرت کے فیوز اور برکات ہوئے ہیں, پہلے ہفتے میں دو مجلسیں ہوتی تھیں, اس کے بعد دن میں تین تین چار چار مجلسیں, اور لوگ کم ہونے کی بجائے بڑھتے گئے. یہاں تک کہ اس فالج کی حالت میں حضرت نے کئی ملکوں کا سفر کیا, حرمین شریفین بھی حاضری کے لیے گئے, لاہور کا سفر بھی ہوا, صادق آباد کا بھی, عجیب معاملہ تھا وہ. تو اس وجہ اس وقت پھر حضرت کے یہ اشعار ہوئے تھے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے, ذرا غور سے سنیے گا. اللہ تعالیٰ نصیحت ہے یہ کہ اب مجھے اللہ توفیق دے رہے ہیں میں آپ لوگوں کی صحبت میں الحمدللہ بیٹھا ہوں، جب بھی میں آتا ہوں تو یہی نیت کرتا ہوں کہ اللہ آپ کا احسان ہے، بغیر استحقاق کے آپ نے اتنے نیک لوگوں میں مجھے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ نیک بننا فرض، اپنے کو نیک سمجھنا حرام، ہر شخص دوسرے کو نیک سمجھے، اور میں یہ سمجھوں کہ اتنے نیک لوگوں میں اللہ تعالی نے مجھے بیٹھنے کی توفیق دی ہے۔ بیان کرنے والے کی کوئی بات اللہ کو پسند نہیں آئی، چھٹی، بیان نہ کرنے والا اور گناہوں میں ڈوبا ہوا، جناب توبہ کیا اور انتقال ہو گیا اور ولایت کے ساتھ اللہ کے پاس چلا گیا، اور ایک آدمی 100 سال تک عبادت کر رہا ہے، بس اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ بغیر استحقاق کے ہم سب کو معاف فرمائے اور اپنا بنائے۔ تو ہمارے مولانا مفتی انوار الحق صاحب حضرت کے اشعار پڑھیں گے۔
شیخ رب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے اشعار ہے۔ ان اشعار کا عنوان ہے عشق کو حاجت بیان نہیں، عشق کو حاجت بیان نہیں، گو میرا وعدہ بیان نہیں، گو میرا وعدہ بیان نہیں، مجھ سے ملنا بھی کیا بیان نہیں، مجھ سے ملنا بھی کیا بیان نہیں، گو میرا وعدہ بیان نہیں، مجھ سے ملنا بھی کیا بیان نہیں، قلب تو ہے زبان نہیں، قلب تو ہے اگر زبان نہیں، آہ تو ہے اگر فغان نہیں، آہ تو ہے اگر فغان نہیں، مجھ سے ملنا بھی کیا بیان نہیں، زخم تو ہے اگر نشان زخم تو ہے اگر نشان نہیں، عشق کو حاجت بیان نہیں، عشق کو حاجت بیان نہیں، گو میرا وعدہ بیان نہیں، مجھ سے ملنا بھی کیا بیان نہیں، چشم تر جو کی خون فشان نہیں، چشم تر جو درد ہجرا کی رازدان نہیں، درد ہجرا کی رازدان نہیں، عشق کو حاجت بیان نہیں، میرے غم کی زبان نہیں۔
اور یہ حضرت والا نور اللہ مرقدہ کا یہ مقطع ہے،
سن لو کچھ دن زبان اختر سے، سن لو کچھ دن زبان اختر سے، قبر سے پھر کوئی بیان نہیں، قبر سے پھر کوئی بیان نہیں، گو میرا وعدہ بیان نہیں، گو میرا مجھ سے ملنا بھی کیا بیان نہیں۔
ماشاءاللہ، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں غلام، جن کے قدموں کی خاک، فرمایا تعارف ضرور کرایا کرو، چاہے کتنا بھی کوئی پہچانتا ہو، ایک بھی ایسا آدمی ہوگا وہ سمجھے گا نہیں بات۔ یا جیسے کئی ملکوں میں 18 کبھی 20 کبھی 22 ملکوں میں بیان سنا جاتا ہے، اسی طرح کئی شہروں میں چھوٹے بڑے گاؤں 40 38 40 چھوٹے بڑے شہر اور گاؤں تو ہمارے سامنے ماشاءاللہ تشریف فرمائے ہیں۔ حضرت مولانا قاری ارشد عبید صاحب، جو حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمت اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفہ میں ان کے پوتے ہیں ماشاءاللہ، ان کا خون ہے الحمدللہ، اور مولانا عبید اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، اور جامعہ اشرفیہ لاہور کے نائب محتمم صاحب ہیں، اور الحمدللہ میرے اجازت یافتہ ہیں، مجاز بیت ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے مجھ سمیت کسی کو بھی محروم نہ فرمائے، جو مجھ سمیت جو موجود ہے موجود نہیں، جو خواتین موجود ہیں موجود نہیں، ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو، ہماری اولاد، گھر والے، قیامت تک کی ذریات کو اللہ تعالیٰ اللہ والا بنائے۔ اور ہمیں ایک ہی نیت رکھنی ہے کہ ہم اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، اب مجلس ہو، کوئی اللہ والوں کی باتیں ہوں، حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی باتیں ہوں، جو بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ مجھ سمیت کسی کو محروم نہ فرمائے، اور ہمیں ان مجلسوں کی قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہاں ماشاء اللہ، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیت، پھر حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیت ماشاء اللہ، تو ان سب کی نظروں، اور پھر حضرت مجدد کی دعائیں، پھر ان سب کی دعائیں، تو ہم لوگ تو اس کے چکر میں رہتے ہیں کہ بیان اچھا ہے یا نہیں ہے، اس لیے اگر آگ لگی ہوئی ہو، اور آگ کوئی بیان تو نہیں کرتے، لیکن وہاں بیٹھنے کے بعد سردی میں کیا معاملہ ہوتا ہے، تو جس کے دل میں اللہ کی محبت کی آگ لگی ہو تو وہاں بیٹھنے سے فائدہ کیا ہوگا، وہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے۔
بسم الله الرحمن الرحيم، ما رضى الله غلام ان کی ڈیوٹیوں کا صدقہ گمنامی کی زندگی پر کرا تھا. اللہ والا کی نظر عنایت سیدی مرشدی مربی ان کا حکم سنا کو بے میں نے اس سے پہلے کبھی بیان شان نہیں کیا. حضرت کا حکم تھا تو میں نے حامی بن لی. اب حضرت کی انشاءاللہ نظر عنایت بھی ہوگی, انشاءاللہ شکر بھی ہوگی میرے پہ انشاءاللہ. یہ حضرت عمری رحمت اللہ علیہ کے حیات المسلمین, حضرت والا نے جس وقت تصنیف فرمایا ہے حضرت نے تقریباً 1300 سے زائد کتابوں میں تصنیف فرمائی. تو اس کتاب کو جب تصنیف فرمایا تو فرمانے لگے کہ جب لکھ چکے ہیں فرمانے لگے میں اس کتاب کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتا ہوں, تو انشاءاللہ میری اس کتاب کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی. تو میں وہی کتاب میں سے چند چیزیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں جی. یہ روح ہے افتم ہے, ساتویں ہے روح, ساتویں روح اس میں ہے. 24 روح ہیں یا 25 روح ہیں اس میں کوئی, تو یہ ساتویں روح ہے جس کا عنوان ہے نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا. تو میں اس کا بس اب پڑھتا ہوں جی انشاءاللہ. تو آپ لوگ میرے لیے بھی دعا فرمائیں, حضرت والا بھی دعا فرمائیں گے. اللہ انشاءاللہ کوئی بات ایسی ہوگی جو آپ کے دل میں سما جائے تو اس میں میرے لیے دعا فرمائیں. حضرت والا لکھتے ہیں حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ مجدد ملت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب ثانوی رحمت اللہ علیہ برکاتہ, اس پہ لکھتے ہیں کہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا کیسے ہے. فرمایا کہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا تاکہ ان سے اچھی باتیں سنیں, ان سے اچھی خصلتیں سیکھیں, اور جو لوگ گزر گئے ہیں ان کے اچھے حالات کی کتابیں پڑھ کر یا پڑھوا کر ان کے حالات معلوم کریں. یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے گویا ان کے پاس ہی بیٹھ کر ان سے ان باتیں سننی اور ان سے اچھی خصلتیں بھی سیکھ لیں. فائدہ اس کا یہ ہے کہ چونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے کہ دوسرے انسان کے خیالات اور حالات سے بہت جلد اور بہت قوت کے ساتھ اور بدون کسی خاص کوششوں کے اثر قبول کر لیتا ہے, اچھا اثر بھی اور برا اثر بھی. اس لیے اچھی صحبت بہت ہی بڑی فائدے کی چیز ہے, اسی طرح بری صحبت بھی بڑے نقصان کی چیز ہے. اچھی صحبت ایسے شخص کی صحبت ہے جس کو ضرورت کے موافق دین کی باتوں کی واقفیت بھی ہو اور جس کے عقیدے بھی اچھے ہوں, شرک و بدعت سے بدعت اور دنیا کی رسموں سے بچتا ہو, اعمال بھی اچھے ہوں.
اللہ میں نے حضرت والا کی عمر میری عمر بھی حضرت والا کو لگا دیا. اچھی صحبت ایسے شخص کی صحبت جس کو ضرورت کے موافق دین کی باتوں کی واقفیت بھی ہو اور جس کے عقیدے بھی اچھے ہوں, شرک و بدعت دنیا کی رسموں سے بچتا ہو, اعمال بھی اچھے ہوں, نماز روزہ اور ضروری باتوں کا پابند ہو, معاملات بھی اچھے ہوں, لین دین صاف اور حلال و حرام کی احتیاط ہو, اخلاق ظاہری بھی اچھے ہوں, مزاج میں عارضی ہو, کسی کو بے تکلیف نہ دیتا ہو, غریبوں حاجت مندوں کو ذلیل نہ سمجھتا ہو, اور اخلاق باطنی بھی اچھے ہوں, خدا تعالیٰ کی محبت اس کے خوف اور دل میں رکھتا ہو, دنیا کا لالچ دل میں نہ رکھتا ہو. اور دین کے مقابلے میں مال اور راحت اور آبرو کی پرواہ نہ رکھتا ہو, اور آخرت کی زندگی سامنے دنیا کی زندگی کو عزیز نہ رکھتا ہو, ہر حال میں صبر و شکر کرتا ہو. جس شخص کے پاس یہ باتیں پائی جاتی ہیں اس کی صحبت اکثیر ہے. اور جس شخص کو ان باتوں کی پوری پہچان نہ ہو سکے اس کے لیے یہ پہچان کہ اپنے زمانے کے نیک لوگ جن کو اکثر مسلمان عام طور پر نیک سمجھتے ہوں, ایسے نیک لوگ جس شخص کو اچھا کہتے ہوں اور 10-5 بار اس کے پاس بیٹھنے سے بری عادتوں سے دل ہٹنے لگے, نیک باتوں کی طرف دل جھکنے لگے, بس تم اس کو اچھا سمجھو اور اس کی صحبت اختیار کرو. جس شخص میں یہ بری باتیں دیکھی جائیں بدون کسی سخت مجبوری کے اسے میل جول مت کرو. اسے دین تو کیا دین تو بالکل تباہ ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے، کبھی تو جان کا، کبھی کسی تکلیف یا پریشانی کا سامنا ہو جاتا ہے، کبھی مال کا بری طرح نقصان ہوتا ہے، مال کا ہر جگہ خرچ ہو گیا، مال بری طرح کبھی مال کا بری جگہ خرچ ہو گیا ہو، دھوکے میں آ کر کسی کو دے دیا ہو، خواہ محبت میں جوش میں اور آ کر مفت میں دے دیا ہو، خواہ قرض کے طور پر دے دیا تھا پھر وصول نہ ہوا، اور کبھی آبرو کا کے بروں کے ساتھ یہ بھی رسوا اور بدنام ہوا، جس شخص میں نہ اچھی علامتیں ہوں اور نہ بری علامتیں ہوں اس پر گمان تو نیک رکھو مگر اس کی صحبت اختیار مت کرو، غرض کا تجربہ اس بات پر، اس طرح صحبت بد کو دین کے بگڑنے میں اور دل کو کمزور ہونے میں، یہ چند آیتیں ترغیب میں صحبت بد کی مذمت میں لکھی جاتی ہیں. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ترجمہ اس کا یہ ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو لوگ دین کے پکے اور سچے ہیں ان کے ساتھ رہو. دوسری جگہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ ساتھ رہنے میں ظاہری صحبت بھی آئے گی اور ان کی راہ پر چلنا بھی آ گیا. صحف میں اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكَ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وقال الله تعالى وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. اے مخاطب، جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات اور احکام میں عیب جوئی کر رہے ہوں تو ان لوگوں کے پاس مت بیٹھو، ان کے پاس بیٹھنے سے کنارہ کش ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر تجھ کو شیطان بہلاوے یعنی اس مجلس میں بیٹھنے کی ممانعت نہ یاد نہ رہے تو جب یاد آ جائے، یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھو بلکہ فوراً اٹھ کھڑے ہو. اس سے ایک عید بعد ارشاد ہے کہ کچھ مجلس تقدیم کی تخصیص نہیں بلکہ ایسے لوگوں سے کنارہ کش رہنا رہ جنہوں نے اپنے اس دین کو جس کا ماننا ان کے ذمہ فرض تھا یعنی اسلام کو لہو لہ بنا رکھا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ، ہم جن لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں ان میں سے سب سے اچھا کون شخص ہے؟ فرمایا کہ اسی کے پاس جا کے بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ایسا شخص پاس بیٹھنے کے لیے سب سے اچھا ہے کہ جس کا دیکھنا تم کو اللہ کی یاد دلا دے اور جس کا بولنا تمہارے علم دین میں ترقی جس کا بولنا تمہارے علم دین میں ترقی دے اور جس کا عمل تم کو آخرت یاد دلا دے. فائدہ، میں نے جو اوپر نیک شخص کی علامتیں بیان کی ہیں اس حدیث شریف میں بھی ان میں سے بعض بڑی علامتیں مذکور ہیں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی احتمال ہے کہ شاید ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہو، تب بھی حدیثی ہے. حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے بیٹا، تم علماء کے پاس بیٹھنے کو اپنے ذمہ لازم رکھنا، اہل حکمت کی باتوں کو سنتے رہنا. حکمت دین کی باریک باتوں کو کہتے ہیں جیسے سچے درویش کیا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مردہ دل کو نور حکمت سے اس طرح زندہ کر دیتے ہیں جیسے مردہ زمین کو موسلادھار بارش سے زندہ کر دیتے ہیں. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میری محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب یعنی ضروری ہوگی جو میرے ہی علاقے کے آپس میں محبت کرتے ہیں، میرے ہی علاقے سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور جو میرے ہی علاقے سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں. فائدہ یہ جو فرمایا کہ میرے علاقے سے، مطلب یہ ہے کہ دین کے واسطے نبی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ ہم نیک نشین اور بد نشین، ہم نیک نشین اور بد ہم نشین کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص مشک لیے ہوئے ہو، اور یہ مثال ہے نیک صحبت کی، اور ایک شخص بٹی کو دھونک رہا ہو، یہ مثال ہے بد نصیب کی، سو وہ مشک والا تجھ کو دے گا، وہ مشک والا تجھ کو دے دے گا، اور یا اگر نہ بھی دے تو تجھ کو اس کو خوشبو پہنچ جائے گی، اور بٹی کا دھونکنے والا یا تو تیرے کپڑوں کو جلا دے گا، اور اگر کوئی چنگاری آ پڑی یا پھر اگر اس سے بچ بھی گیا تو اس کی گندی بو تجھ تک پہنچ جائے گی. فائدہ یعنی نیک صحبت سے اگر کامل نفع نہ ہو تب بھی کچھ تو کچھ ضرور ہو جائے گا، اور بد صحبت سے اگر کامل ضرر نہ ہو تب بھی کچھ تو ضرور ہو جائے گا. یہ سب حدیثیں ترغیب سے لی گئی ہیں. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کسی کی محبت اختیار مت کرو بجز ایمان والے کے، کسی کی محبت اختیار نہ کرو بجز ایمان والے کے. فائدہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ کافر کی صحبت میں مت بیٹھو، دوسرا یہ کہ جس کا ایمان کامل نہ ہو اس کے پاس بھی مت بیٹھو. بس پورا قابل صحت وہ ہے جو مومن ہو، خصوصاً جو مومن کامل ہو یعنی دین کا پورا پابند ہو. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتلاؤں جو اس دین کا بڑا مدار ہے جس سے تم دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے ہو. ایک تو اہل ذکر کی مجالس کو مضبوط پکڑ لو، اور دوسرے جب تنہا ہوا کرو، اور جہاں تک ممکن ہو ذکر اللہ کے ساتھ زبان کو متحرک رکھو. تیسرا اللہ ہی کے لیے محبت رکھو اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھو. فائدہ یہ بات تجربے سے معلوم ہوتی ہے کہ صحبت نیک جڑ ہے تمام دین کی، اور دین کی حقیقت اور دین کی حلاوت اور دین کی قوت کے جتنے ذریعے ہیں سب سے بڑھ کر ان چیزوں کا صحبت نیک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہیں اور ان میں زرجد کے بالا خانے قائم ہیں، اور ان میں کھلے ہوئے دروازے ہیں جو تیز چمکدار ستارے کی طرح چمکتے ہیں. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان بالا خانوں میں کون رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے لیے اور یعنی دین کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں ملاقات کرتے ہیں. حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کے ساتھ نہ سکونت اختیار کرو نہ ان کے ساتھ یکجائی کرو، یعنی ان کے مجلس میں مت بیٹھو. جو شخص ان کے ساتھ سکونت کرے گا یا یکجائی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. یہ حدیث جمع الفوائد سے لی گئی ہے. ان سب آیتوں حدیثوں سے مدعا کے ایک جز کو ثبوت ہونا ضروری ہے. ان سب آیتوں حدیثوں سے مدعا کے ایک جز کا ثبوت ہونا ظاہر ہے، یعنی نیک لوگوں کے پاس بیٹھا تاکہ ان سے اچھی باتیں سنیں اور ان سے اچھی خصلتیں سیکھیں. اور اب مدعا کا دوسرا جو رہ گیا ہے جو نیک لوگ گزر گئے ہیں کتابوں سے ان کے اچھے حالات معلوم کرنا، ان سے بھی ویسے ہی فائدہ حاصل ہوتے ہیں جیسے کہ ان کے پاس بیٹھنے سے. آگے اس دوسرے جز کا بیان کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور پیغمبروں کے قصوں میں سے ہم نے یہ سارے قصے آپ سے بیان کر دیے ہیں، اور جن کے ذریعے آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ہم پیغمبروں کی ان ایمان والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اس روز بھی جس کے جس روز بھی جس گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشی فرما دے, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. ان العاقبۃ للمتقین. یقیناً نیک انجام متقیوں کے لیے ہے. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ میرے حضرت پاک کو سلامت رکھے, میری عمر بھی حضرت والا کو لگا دے. ان کی جوتیوں کا صدقہ, میں جو آج یہاں بیٹھا ہوں ان کی جوتیوں کا صدقہ مرشدی عمر ربی ہے. حالانکہ جو کفر اور شیر سے بچتے ہیں ان کافروں سے اعلیٰ درجے میں ہوں گے قیامت کے روز. پیغمبروں کے قصوں میں ہم یہ سارے مذکورہ قصے, یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ, حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ, حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ, حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ اور حضرت شعیب علیہ السلام کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, یہ سب قصے آپ سے بیان کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں. فائدہ, یہ ایک فائدہ ہے نیکوں کے قصوں کے بیان کرنے میں کہ ان سے دل کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے اور تسلی ہوتی ہے. جیسے وہ حق پر مضبوط رہے ہم کو بھی مضبوط رہنا چاہیے, اور جس طرح اس مضبوطی کی برکت سے خدا تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اس طرح اس مضبوطی پر ہماری بھی مدد ہوگی. جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ ہم اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی یہاں تک دنیا بھی زندگانی میں بھی مدد کرتے ہیں اور وہاں اس روز بھی مدد کریں گے جس میں گواہی دینے والے فرشتے کھڑے ہوں گے. مولانا اس سے قیامت کا دن ہے. سورہ مومن. اور وہاں کے مدد ظاہر ہے کہ حکم ماننے والے ہی ظاہر میں کامیاب ہوں گے اور بے حکمی کرنے والے ناکام ہوں گے. اور یہاں کی مدد کبھی تو اس طرح کی ہوتی ہے اور کبھی دوسری طرح کی, اور وہ اس طرح کے اول بے حکموں کو حکم ماننے والوں پر غلبہ ہوگا, اور من جانب اللہ کسی وقت ان سے بدلہ ضرور لیا جائے گا. چنانچہ تاریخ بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے. تفسیر ابن کثیر. اور ان قصوں سے یوں بھی تسلی ہوتی ہے کہ جیسے دین پر مضبوط رہنے کو پر آخرت میں وہ پڑھنے دین پر مضبوط رہنے پر آخرت میں وہ بڑے رہیں گے, اور جس کی خیر کئی قصوں کے بعد ارشاد فرمائی گئی ہے. یعنی یقیناً نیک انجام متقیوں کے لیے ہے سورہ ہود. اس طرح ہم سے بھی اس بڑھنے رہنے کا وعدہ ہے. جو لوگ متقی ہیں ان کافروں سے اعلیٰ درجے کی حالت میں ہوں گے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمیشہ کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرنے والا ہو اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو گزر چکے ہیں. جو زندہ آدمی تو پھسل جانے کا بھی شبہ ہے, اس لیے زندہ آدمی کا طریقہ اسی وقت اختیار کیا جا سکتا ہے جب تک وہ راہ راست پر ہے. اور جن کا ہمیشہ کے لیے طریقہ لیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور حدیث کے آخر میں یہاں تک ہو سکے ان کے اخلاق و عادات کو سند بناؤ. فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق و عادات کا اختیار کرنا تب ہی ممکن ہے کہ جب ان واقعات کا معلوم ہو واقعات معلوم ہو تو کسی کتابوں کو پڑھنا سننا ضروری ٹھہرا. جس طرح قرآن مجید میں حضرت انبیاء علیہ السلام، علماء، اولیاء کے قصے اور یہ مسئلیات ان کی پیروی کرنے کے مذکور ہیں اور اس ارشاد میں مذکور ہیں. فبی ہدا مقتدی، اس طرح حدیثوں میں ان مقبولین کے قصے بکثر مذکور ہیں. چنانچہ حدیث کی اکثر کتابوں میں کتاب القصص ایک مستقل حصہ مقرر کیا گیا ہے. اس سے بھی ان قصوں کا مفید اور قابل استعمال ہونا ثابت ہوتا ہے. اسی وجہ سے بزرگوں نے ہمیشہ ان قصوں کی کتابوں کو لکھنے کا اہتمام رکھا ہے. اب ایسی چند کتابوں کے نام بتلاتا ہوں جن کو پڑھا کریں اور سنا کریں، اور اگر سنانے والا عالم مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ جو بھی مل جائے. تاریخ حبیب الہیہ، نشر الطیب، مغازی رسول، قصص الانبیاء، مجموعہ فتوح الشام والمصر والعجم، فتوح العراق، یہ کتابوں کے نام میں بتا رہا ہوں. فردوس عاشیہ، حکایات الصالحین، تذکرۃ الاولیاء، انوار المحسنین، نصرت البساتین، امداد المشتاق، نیک بیبیاں، یہ 12-13 کتابیں 14 کتابیں ہیں. تو ان میں نمبر 11-12-13 میں بعض مضامین اور نمبر 14 کا حصہ ملفوظات عام لوگوں کے لیے سمجھ میں شاید نہ آئے، وہ ان سے اپنا ذہن خالی رکھیں. بقایا بس یہ، میں تو آج پہلی دفعہ میری مسئلہ پہ بیٹھا ہوں. حضرت والا کی دعاؤں کے صدقے، ان کی جوتیوں کے صدقے، انہوں نے کرم فرمائی کی ہے. بس تو میں ڈرتے ڈرتے میں نے جو کچھ چند دفعہ مجھے یاد رہے میں نے دیکھے، میں نے پڑھ دیے. اب حضرت والا کی باتیں سنیں گے. میرے دادا آج میں آج میں نے تنویر رحمت اللہ علیہ کی کتاب حیات المسلمین پڑھی ہے. میرے دادا مرحوم بھی اسی کراچی میں ہیں، ان تک بھی بات پہنچ گئی ہوگی. میرے دعا فرمائے اللہ، میرے ان کے نشے قدم پہ حضرت کے نشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے. میرے دادا مرحوم حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی جمع شفیہ تھے، فنا فی شیخ تھے، کبھی کوئی اپنی بات نہیں کرنی، ہمیشہ میرے حضرت والا نے یوں فرمایا، میرے حضرت والا نے یوں فرمایا، اس موقع پہ میرے حضرت والا نے یوں فرمایا. تو وہ ایک تو ہمارے وہ پاکستان کے اٹارنی جنرل تھے شیخ محمد غیاث، تو وہ دادا مرحوم کے مرید بھی تھے. وہ فرمانے لگے کہ مجھے اس میں تھوڑا سا وہ شبہ تو نہیں، تھوڑا سا مطلب کہ محسوس ہوتا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیسے یاد رہتی تھی. تو مجھے یہ دل میں وسوسہ تھا میرے کہ پتہ نہیں یہ کسی نے غلط منسوب کی ہو یا کیا ہے جو بھی ہے. تو بہرحال وہ شبہ کا اظہار انہوں نے کیا. تو جب حضرت میرے دادا مرحوم کے مجلس میں آنے لگے، تو حضرت میرے دادا مرحوم کی مجلس میں جو باتیں جس انداز میں کی جاتی تھی وہ ہو بہو شیخ غیاث صاحب کو پتہ چلا ان کا. تو پھر بعد میں انہوں نے اقرار کیا اس بات کا کہ جب مجھے یہ اس زمانے میں چہ جائے کہ قرون اولا کے وہ حضرات تھے، میں 14ویں صدی میں تھا، تو مجھے حضرت والا کی ایک ایک بات اور ایک ایک انداز مجھے یاد ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یاد نہ رہی ہوں یا ان کا انداز یاد نہ رہا ہو. تو تو بس ان کا ایمان پھر کامل ہو گیا, وہ جو وسوسہ تھا وہ بھی دور ہو گیا. والد دادا مرون نے جن جن حضرات پہ نظر ڈالی ہے وہ اللہ والے بن گئے. ایک پولیس کے انسپکٹر تھے, وہ ایس پی تھے, تو وہ حضرت والا میرے دادا مرحوم کی مجلس میں ایک دن آئے تو پھر مسلسل آنا شروع ہو گئے, اور اس کے بعد ان کی داڑھی ماشاءاللہ اس طرح پوری داڑھی سنت کے مطابق سلوار ٹخنوں سے کافی زیادہ اونچی, اور مطلب یہ کہ وہ اللہ والے بن گئے. حالانکہ وہ پولیس میں تھے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو اللہ کی خدمت میں رہنے لگے. میرے دادا مرحوم چونکہ شوگر کی وجہ سے ٹانگ میں ایک تھوڑا سا نکل آیا تھا پاؤں میں, تو اس وقت پھر ڈاکٹر نے یہ کہا کہ جی یہ پاؤں کی انگلی کاٹنی پڑے گی, تو آپ ہمیں اجازت دیں. فرمانے لگے کہ یہ تو اللہ نے مجھے دی ہے تو آپ کیوں کاٹیں گے. تو وہ الحمدللہ پھر نہیں کٹوائی, وہ پھر بڑھتے بڑھتے زخم اوپر پاؤں سارے پہ آ گیا. پھر فرمایا ڈاکٹر نے کہ دیا, ڈاکٹر نے کہا سب نے کہ دیا وہ اب تو اجازت دے دیا یہ زخم اوپر چل جائے گا. انہوں نے کہا جی نہیں میں نہیں اجازت دیتا. تو وہ پھر بڑھتے بڑھتے اوپر ٹانگ تک آ گیا, تو ڈاکٹر نے مشورہ کیا کہ جی یہ یا زبردستی کریں یا کیا کریں. تو پھر چلو حضرت کے پاس جاتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. انہوں نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت آپ کی جان بڑی قیمتی ہے, ہم لوگ مستفید ہو رہے ہیں. وہ ڈاکٹر بھی حضرت والا کے مریض ہی تھے, میرے دادا مرحوم کے, تو کرنل ضیاء اللہ صاحب تھے اس وقت, وہ بھی مریض تھے میرے دادا مرحوم کے, بلکہ خلیفہ تھے وہ, تو اور بھی راج جو تھے وہ بھی مریض ہی تھے ان کے. تو پھر جب ڈاکٹر نے مجبور کیا تو پھر وہ راضی ہو گئے کہ میری ٹانگ کاٹ لیں چلیں. تو وہ انہوں نے کہا جی ہم یہاں سے اوپر سے ٹانگ گھٹنے سے اوپر سے ٹانگ کاٹیں گے. تو میں جہاں سے مرضی کاٹو, جب کاٹنی ہے تو جہاں سے مرضی کاٹیں. جب سب کچھ تیار ہو گیا معاملہ, تو اسپتال میں داخل ہو گئے, تو وہ بے ہوش کرنے والا ڈاکٹر آ گیا انتھیسیا دینے والا. حضرت نے کہا جی میں نے تو نہیں لینا. ڈاکٹر نے کہا حضرت یہ آری چلے گی, یہ اس پہ یہ کیسے ہوگا, جو مطلب کہ آری چلے گی درد ہوگا, خون نکلے گا, ہڈی کٹے گی, تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ بغیر اس کے وہ فرمایا کہ نہیں یہ تو آپ آپریشن کریں گے, مجھے بے ہوش کریں گے, اور اس بے ہوشی میں اگر مطلب آپریشن کے دوران میری جان جاتی ہے تو میں بے ہوشی کی حالت میں اپنے اللہ کے پاس نہیں جانا چاہتا. کہتے نہیں. فرمانے لگے کہ اگر تو بیوشی کے بغیر کاٹنی ہے تو کاٹو ورنہ مجھے جانے دو. تو ڈاکٹر بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات ہو گئی ہے. فرمانے لگے کہ ڈاکٹر نے پھر مشورہ کیا, تو پھر عرض کیا کہنے کہا جی کسی صورت ممکن نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ تم اس طرح کرو کہ میرے اوپر میرا رومال ڈال دو اور تم اپنا کام کرو, جب کام ختم ہو جائے تو مجھے اطلاع کر دینا کہ آپریشن ہو گیا. ہم نے مجبوری ڈاکٹر سوچ بچار کرتے رہے, پھر آخر مجبوراً پھر انہوں نے ٹانگ کاٹی سارے یہاں سے ٹانگ کاٹی, اس کا پھر مطلب کہ آپریشن مکمل ہوا. سلائی سب جو بھی ہے ان کے انجیکشن وہ لگا لگو کے انہوں نے ٹانگیں وانگیں سب مکمل کر لیا. تو حضرت والا سے کہا کہ دی حضرت وہ آپریشن مکمل ہو گیا. تو فرمایا کہ حضرت وہ بڑی تکلیف ہوئی ہوگی. انہوں نے فرمایا کہ مجھے سوئی کے نکے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی الحمدللہ. تو بڑے اللہ والے تھے, منافی شیخ تھے, تو ایسی ایسی باتیں تھیں کہ کیا انسان بتا سکتا ہے کیا کر سکتا ہے. آج میرے والد صاحب کبھی میرے والد صاحب علی رحمت جامعہ شفیع کے استاد تھے. حضرت والے کو کہیں سے اطلاع ہوئی کہ میرے والد صاحب نے اپنی تصویر کھینچوائی ہے. مولوی محمد شاہ صاحب بھی اس کے گواہ ہیں. جی ہاں مفتی کرنگی کری. تو والد صاحب نے قصہ بیان کیا تھا ان کے سامنے بھی. تو والد صاحب رمضان میں چونکہ چھٹی مدارس میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو والد صاحب گئے ہوئے تھے اپنے سسرال کوئٹہ میں، تو میرا ننیال کوئٹہ میں تھا، تو خط آ گیا دادا مرحوم کا کہ مولوی عبید اللہ، پہلے تو حضرت نے وہ جو تصویر کا معاملہ تھا تو میرے دادا مرحوم نے پہلے اس کا ایک مراقبہ کیا کہ اگر اس کی جگہ کوئی اور استاد ہوتا اور اس کا یہ معاملہ ہوتا تو میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا، تو دن نے یہ جواب دیا کہ جی اس کو بھی جامعہ سے اخراج کر دیتا. تو میرے دادا مرحوم نے میرے والد کو خط لکھا کوئٹہ میں، تو فرمایا کہ جی لکھا تھا اس میں کہ مولوی عبید اللہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ تم نے تصویر کھچوائی ہے، تو میں نے بڑا سوچ بچار کیا کہ اس ایسے معاملے کے بعد تمہارا جامعہ شعبہ میں رہنا کسی صورت ٹھیک نہیں ہے، تو بس آج سے تم فارغ اور اپنا انتظام کر لو. والد صاحب نے مجھے فرمایا کہ اس وقت میرے دل میں چھری چلی کہ نہیں میں اپنے ننیال میں آیا سسرال میں آیا ہوں تو یہاں میری کیا عزت رہے گی جو میں یہاں ٹکا رہوں گا. تو فرمانے لگے میں بڑا پریشان، تو سوچ بچار کرتا رہا، تو پھر آخر جو دن ہم نے وہاں رہنے تھے رہنے کے بعد بھائی تھے، ان کے بھائی تھے وہاں حاجی ولی اللہ صاحب پنڈی میں، مکان بھی اپنا تھا ان کا، انہوں نے کہا جی میں آ رہا ہوں، تو وہاں سے سیدھا کوئٹہ سے سیدھا پنڈی چلے گئے، وہاں جا کے کاروبار کیا. وہ پتھر کا کوئلہ ہوتا تھا اس زمانے میں، تو اس کا وہ لائسنس وسن لے لیا، وہ بھی دادا مرحوم کے خلیفہ تھے حاجی افضل پرادا صاحب جی، ان کی معرفت وہ لائسنس بھی مل گیا، تو وہ وہاں کاروبار شروع کر دیا. دو مہینے، چار مہینے، چھ مہینے، سال، ڈیڑھ سال، دو سال، میرے دادا مرحوم سوچنے کے کہ اس نے پلٹ کے بات ہی نہیں پوچھی. تو وہ ایک دن دادا مرحوم اچانک رولپنڈی تشریف لے آئے، فرمایا کہ جی عبید اللہ کب آئے گا، گھر والوں سے پوچھا کہ جی اتنے بجے، ٹھیک ہے. انتظار کیا میرے والد صاحب کا، والد صاحب آگے، فرمایا کہ عبید اللہ ادھر آ جاؤ. وہ تو ڈر رہے تھے کہ شاید میری پٹائی ہوگی یا کیا ہوگا، تو بہرحال پھر فرمانے لگے عبید اللہ ادھر بیٹھ جاؤ، میری بات سنو. فرمانے لگے کہ ایک مالی ہو، وہ باغ کو سینچے، اس میں پھل کے پودے لگائے، وہ تناور درخت بن جائے اور اس میں پھل لگے، وہ پھل کو جب دیکھے تو اس میں کیڑے ہوں، تو اس مالی پہ کیا گزرے گی، مجھے اس بات کا جواب دو. والد صاحب نے کہا، فرمایا کہ جی وہ بڑا بدبخت ہے نہیں مالی کہ جس کا پھل کیڑے والا ہو گیا. فرمانے لگے کہ وہ مالی میں ہوں. مالی میں ہوں جس نے تمہیں پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، عالم بنایا، حافظ بنایا، قاری بنایا، اور آج تم دین کو چھوڑ کے دنیا کی طرف لگ گئے ہو، تو میرے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. تو چونکہ دین کی طرف تو چند پیسے ملتے تھے، کوئی 25 روپے یا 30 روپے، 40 روپے، پتہ نہیں کتنے، تو یہاں وہ 1000 روپے تھے، چونکہ وہ کوئی بلیک بھی ہوتا تھا. تو وہ والد صاحب کہتے مجھے اس وقت جنون بھی تھا، تو جوش بھی تھا، تو میں مجھے پیسے ہی نظر آتے تھے، اس طرح وہ خشکا خرچ کا کام تھا. تو فرمانے لگے کہ میں نے کہا کہ وہ آپ چلیں، والد صاحب سے عرض کیا کہ آپ لاہور جائیں، میں انشاءاللہ اپنا کام سمیٹ سمیٹ کے تو میں انشاءاللہ میں بھی لاہور آ جاؤں گا. انہوں نے فرمایا کہ کام کیا سمیٹنا ہے، اس نے کہا نہیں کچھ کے پیسے دینے ہیں، کچھ سے لینے ہیں. تو فرمانے لگے کہ جس کے دینے ہیں تو وہ تو ابھی دے دو، اور جس سے لینے ہیں ان سے وعدہ لے لو، لیکن میرے ساتھ چلو ابھی. تو پھر وہ میرے والد مرحوم کو ساتھ لے کے آئے، تو ساتھ لے کے آئے، تو میرے والد بھی جان نثار کرتے تھے اپنے والد پہ. تو پھر وہ لاہور لے آئے واپس، تو پھر سبق وبق بھی دیے ہیں, پھر اس کو نظامت بھی دے دیا, نظامت بھی جامعہ کی دی. تو اس کے بعد دادا محروم کمزور ہو گئے بیماری کی وجہ سے, تو محتمیم کے لیے انتخاب کا معاملہ تھا, محتمیم کے انتخاب کا. وہ بڑی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ, کوئی فیصلہ نہ ہوا. کچھ کبھی کہتے تھے فلاں کو بنا دیں, کبھی کہتے فلاں کو بنا دیں, کبھی کس کو, کبھی کس کو, کبھی کس کو. مولانا خیر محمد صاحب بھی تھے, مفتی شفیع صاحب بھی, اور احباب بھی تھے بڑے بڑے سارے. یہ انتخاب کرنا تھا, شورا کے ممبر بھی تھے یہ سارے. مولانا خیر محمد صاحب نے یہ فرمایا کہ مولوی محمد حسن میری ایک بات غور سے سن لو, تم فیصلہ جو مرضی کر لو تم, لیکن تمہارا اپنا خون ہوگا تو وہ جو درد اس کو ہوگا جامع شفیع کا, وہ کسی غیر کو نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میری نظر میں تو عبید اللہ ہے, سمجھدار ہے, پڑھا لکھا ہے, استاد اچھا ہے اور صلاحیت بھی ہے, اس کا انتخاب کرو. دادا مر نہیں 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 وہ نہیں, کوئی اور دیکھو. مولوی مولانا خیر محمد صاحب نے کہا کہ اگر تم نے بات مانی ہے مولوی حسن تو پھر تو ہم بیٹھیں گے یہاں, نہیں تو اپنی مرضی کا. سارے پیر بھائی تھے, بے تکلف تھے ماشاء اللہ. تو اخیر پھر چناؤ ہو گیا والد صاحب کا بھی, وہ محتمی بھی رہے اور پھر ناظم بھی رہے جی ماشاء اللہ. تو وہ جی پتہ نہیں بات ہی بھول گیا جو بات کرنی تھی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بہرحال تو الحمدللہ یہ مجھے قصہ والد صاحب نے خود سنایا, تو پھر کینل فرمانے لگے کہ مجھے بڑی ململ کا کرتا کڑھائی والا اور لش پش رہتے تھے والد صاحب. تو والد صاحب نے بلایا کہ عبید اللہ دنیا میں میری ایک نصیحت کو پکڑ لو, یاد رکھنا میری نصیحت کہ دنیا میں اس طرح زندگی گزارو کسی کو پتہ نہ چلے کون تھا, کہاں سے آیا, کدھر چلا. والد صاحب فرماتے میرے والد صاحب کہ میں نے ساری زندگی درویشی والی زندگی گزاری ہے, درویشی والی ساری زندگی بس ایک کمرے میں گزار دیا تھا, بس مسجد مدرسہ دفتر, مسجد مدرسہ دفتر. بعض دفعہ فجر کی نماز میں بازا مرم کا دوپٹہ باندھ کے آتا تھا, بعض دفعہ ایک جوتی اور ایک جوتی والے بازا کی ایک جوتی اپنی, اس طرح بھی آتا تھا. درویشی اتنی زیادہ اختیار کر لی. تو بارہ کافی عرصہ کے بعد پھر مجھے بھی بلایا, مجھے بتایا کہ نہیں میرے والد نے مجھے نصیحت کی تھی, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ بیٹا دنیا میں زندگی ایسے گزارو کسی کو پتہ نہ چلے کون تھا, کہاں سے آیا, کدھر چلا گیا. میں بھی اصل مقدور بس دنیا سے میں دور رہتا ہوں الحمدللہ, تو کسی شادی وادی میں میں نہیں جاتا, خاندان کی شادی میں بھی تو دعوت میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. تو الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ بس طلبا کے ہیں, مدرسے ہیں, مسجد ہیں, گھر ہیں, بس یہی میرے ٹریک ہے جی, بس اسی میں رہتا ہوں. تو مجھے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے, جیسے ان کی خواہش تھی ویسا مجھے بنا دے, اور جیسے آپ نے ہماری سرپرستی فرما دے, جیسے آپ کی خواہش ہے مجھے اللہ تعالیٰ ویسے بنا دے آپ کی ڈیوٹی میں سمجھ کے. آج پہلے بیان تھا, میں تو کبھی کسی طلبا کے سامنے میں بیان نہیں کر سکتا تھا, تو آج آپ نے میری جھجھک نکال دی ہے ان شاء اللہ. تو اب ان شاء اللہ خوب بیان ہوگا کرے گا ان شاء اللہ, روزانہ طلبا کے ساتھ بیٹھ کے مجلس کیا کروں گا ان شاء اللہ, آپ کی دعاؤں کے صدقے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا ان شاء اللہ. تو اس لیے آج یہ پہلا دن تھا, کوئی لفظ آگے پیچھے ہو گیا تو بس مجھے درگزر کیجیے. آپ سب میرے بھائی ہیں ان شاء اللہ, تو آپ میرے لیے دعا فرمائیں, میں آپ کے لیے دعا فرماؤں گا کہ جیسے حضرت والا چاہتے ہیں تو ویسے حضرت میاں مجھے بنا دیں, ویسا جیسے حضرت والا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بس جزاک اللہ خیر, جزاک بس.
دعا بھی میری بڑی لمبی ہوتی ہے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت سلام ومنك سلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربي اغفر وارحم أنت خير الراحمين. ربي اغفر وارحم أنت خير الراحمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں برکت والا روزگار عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو فرما بردار فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کے غیب سے صورت پیدا فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے سارے مرحومین کی مغفرت فرما. ان کو جنت الفردوس میں اعلی علیین میں مقام عطا فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان کامل پر فرما. یا اللہ یہود اور نوح کی گندی ثقافتی الگانے یا اللہ امت مسلمہ کے بچوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے. یا اللہ آپ ہی ہیں جو ان کے ایمان کی حفاظت فرما سکتے ہیں. یا اللہ والدین مجبور ہو گئے ہیں. یا اللہ آپ ہی ہیں جو ان کے ایمان کی حفاظت فرما سکتے ہیں. یا اللہ آپ ہی سے التجا کرتے ہیں ان کے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ اس لعنت سے یا اللہ سب کو محفوظ فرما. یا اللہ اس لعنت سے یا اللہ سب کو محفوظ فرما. یہ میڈیا کی لعنت سے یا جو اور بھی خرافات ہیں یا اللہ سب سے حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پاکستان کو امن و ایمان کا گہوارہ بنا. شادیوں کے شر سے یا اللہ کی حفاظت فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ ان کے غیب سے مدد فرما. یا اللہ ان کے غیب سے مدد فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بس آپ کی جوتیوں کے صدقے میں اللہ نے کرم فرما دیا. بس یہ بیان ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. یا اللہ اللہ تعالیٰ بس ہماری بھی عمر آپ کو لگ جائے. یا اللہ آپ کا فیض جاری و ساری فرما. اللہ تعالیٰ دنیا میں پھیل جائے. یا اللہ فیض. www.hazratfirozmemon.org